Hele kabili ihtiramımızdır bu. Sıf seferde duamı dil ve can se Allah Celle Şanuhu ka şükür eda karna çahiye ki usne mehz apne karam se بغیر ہماری کسی استعداد اور لیاقت کے اور بغیر ہماری کسی قابلیت اور صلاحیت کے ہمیں اپنے گھر میں اعتکاف کرنے کے لیے حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے جس کا ہمیں بے حد شکر ادا کرنا چاہیے. اعتکاف چاہے واجب ہو جیسے کوئی منت مان لے ایک دن کے اعتکاف کی یا دس دن کے اعتکاف کی یا ایک مہینے کے اعتکاف کی, یا سنت ہو جیسے رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف, یا نفل ہو اور نفل اعتکاف چاہے ایک منٹ کا ہو یا ایک گھنٹے کا ہو یا ایک دن کا ہو یا ایک رات کا ہو یا 24 گھنٹے کا ہو یا 10 دن کا ہو یا 20 دن کا ہو. یہ بڑی عجیب و غریب عبادت ہے کہ اس میں نہ کوئی طاقت خرچ ہوتی ہے, نہ پیسہ خرچ ہوتا ہے, نہ کوئی قوت خرچ ہوتی, بس مسجد میں رہنا ہوتا ہے. اگر مسجد میں کوئی معتکف اس طرح رہے کہ فرائض و واجبات کے علاوہ جو ہر حال میں اسے کرنی, کوئی عبادت نہ کرے, تب بھی اس کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے. اس لیے نفلی اعتکاف کی تو ہمیں ساری زندگی عادت ڈالنی چاہیے, اور وہ یہ کہ جب کبھی کسی مسجد میں جائیں نماز پڑھنے کے لیے تو نیت کر لیا کریں کہ یا اللہ جب تک میں اس مسجد میں ہوں میرا اعتکاف ہے, یا اللہ جب تک میں اس مسجد میں رہوں میرا اعتکاف ہے. جیسے مسجد میں قدم رکھیں مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لیں اللہ تعالی ابواب رحمتک, اور اس کے فوراً بعد یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ جب تک میں اس مسجد میں رہوں میرا اعتکاف ہے. تو جب تک وہ مسجد میں رہے گا اس کا نفلی اعتکاف ہوتا رہے گا, اور اس طرح مسجد میں رہنے کی صورت میں نماز پڑھنے کا, ذکر کرنے کا, تسبیح پڑھنے کا, تلاوت کرنے کا ثواب الگ ملے گا, نفلی اعتکاف کا مفت میں ثواب مل جائے گا. حضرات فقہائے کرام رحمہ اللہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی مسجد میں کسی ضرورت سے جائے اور ایک دروازے سے دوسرے دروازے سے نکلے تو ویسے تو مسجد کو راستہ نہیں بنانا چاہیے, آنے جانے کے لیے مسجد کو راستہ نہیں بنانا چاہیے, مسجد کے ادب کے خلاف ہے. لیکن اگر کوئی کسی ضرورت سے چلا گیا اور اس نے داخل ہوتے وقت نیت کر لی, تو گزرتے گزرتے بھی اگر وہ مسجد سے باہر ہو گیا تو گزرتے گزرتے بھی نفلی اعتکاف کا ثواب مل جائے گا. اور پھر رمضان شریف کے آخری عشرے کا جو مسنون اعتکاف ہے اس کی تو بڑی ہی فضیلت ہے, جو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ مسائل اعتکاف میں پڑھ لیں گے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا انعام ہے کہ اس نے اعتکاف کی توفیق عطا فرما دی. اب ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارا اعتکاف صحیح ہو, آداب کے ساتھ ہو, احکام کے جانتے ہوئے ان کے مطابق ہو, اور ہمارا اعتکاف فاسد نہ ہو یا مکروہ نہ ہو, اور بجائے باعث ثواب ہونے کے باعث وبال نہ ہو. اور آپ جانتے ہیں کہ ہر عبادت کے کچھ آداب ہوتے ہیں, کچھ احکام ہوتے ہیں. اس سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ اعتکاف کے ضروری مسائل اور اعتکاف کے سلسلے میں ضروری ہدایات, اور معتکف کو اعتکاف کے دوران کس طرح رہنا چاہیے اس کا دستور العمل, یہ تین پوسٹروں کی شکل میں دائیں طرف اور بائیں طرف لکھ کر لگا دیا گیا ہے. ہر معتکف کی ذمہ داری ہے کہ ان کو بار بار پڑھے, اور بار بار پڑھ کے ان کو سمجھے. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو معلوم کر لے اور پھر ان کے مطابق عمل کرے. اس کے مطابق انشاءاللہ تعالی جو اپنا اعتکاف کرے اس کا اعتکاف انشاءاللہ بہترین ہوگا اور انشاءاللہ مقبول ہوگا اور باعث اجر و ثواب ہوگا. اسی سلسلے میں جو بڑی اہم بات ہے وہ مسجد کی حدود کا جاننا ہے. اعتکاف مسجد کے اندر ہوتا ہے اور بلا عذر معتبر اگر کوئی شخص مسجد سے نکل جائے چاہے جان کر یا بھول کر تو اکثر صورتوں میں اس کا اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے. تو پرانی مسجد کے اندر تو مسجد کی حدود متعین تھی اور ہر سال ان کو بتایا بھی جاتا تھا. آج بھی الحمدللہ افطار سے پہلے تو نہیں بتایا جا سکا لیکن افطار کے بعد بتایا گیا, لیکن بعض حضرات کا اعتکاف ان حدود کے نہ جاننے کی وجہ سے غالباً فاسد ہو گیا تو انہیں اپنے اعتکاف کی قضا کرنی ہوگی. تو پہلے میں حدود بتلا دوں, اس کے بعد یہ مسئلہ بتلا دوں گا انشاءاللہ تعالی. اس نئی مسجد کے اندر اس بالائی منزل میں دو وضو خانے ہیں, ایک مسجد کے ہال کے دائیں طرف, ایک مسجد کے بائیں ہال کے بائیں جانب بالکل آخر میں دروازے کے اوپر. جو حضرات اوپر ہیں انہوں نے دیکھ بھی لیا ہوگا, جو حضرات نیچے اعتکاف میں بیٹھے وہ بھی اس کو دیکھ لیں. دو جانب یہاں وضو خانے ہیں. یہ وضو خانے ان میں بیٹھنے کی جگہ تک سب مسجد کے اندر داخل ہے, آنے جانے کا جو راستہ ہے اور بیٹھنے کی جو جگہ ہے یہ سب مسجد کے اندر داخل ہے اور حضرت نے ان کے مسجد میں شامل کرنے کی نیت کر لی ہے. اب وہاں آپ آزادی کے ساتھ آ سکتے ہیں جا سکتے ہیں اور وضو کے علاوہ بھی آپ مسواک کرنے کے لیے یا کلی کرنے کے لیے یا ہاتھ دھونے کے لیے یا منجن لگانے کے لیے وہاں پر جا سکتے ہیں. نالیاں مسجد سے باہر. آپ حضرات اس بات کا خیال رکھیں کہ وضو کا جو مستعمل پانی ہے وہ بیٹھنے کی جگہ میں گرنے نہ پائے, کیونکہ اس کو مسجد میں گرانا گناہ کی بات ہے اور بعض حضرات فقہائے کرام کے نزدیک تو وہ ناپاک ہے اور ناپاک چیز کو مسجد میں گرانا بہت بڑا گناہ ہے. تو اگرچہ یہ قول راجے نہیں ہے لیکن ہے, اس لیے وضو کرتے ہوئے ہاتھ دھوتے ہوئے کلی کرتے ہوئے اس بات کا پورا خیال رکھیں کہ مستعمل پانی بیٹھنے کی جگہ میں جہاں ہمارے پیر ہیں وہاں پر نہ گرے, نالی میں گرے. آپ احتیاط کریں گے تو کوئی مشکل بات نہیں ہے, بس احتیاط کی ضرورت ہے. اور اگر باہر گر جائے تو پھر کوشش کریں کہ تھوڑا صاف پانی سے اس کو بہا دیں تاکہ وہ پانی بہ کر نالی میں چلا جائے. یہ دونوں وضو خانے تو ایسے ہیں کہ اس کے اندر مسنون اعتکاف کرنے والے حضرات آسانی کے ساتھ آ جا سکتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ کل یا پرسوں ایک دو دن میں یہاں پر دو دو غسل خانے بھی رکھ دیے جائیں گے اور ان غسل خانوں کے اندر اعتکاف کرنے والا آرام سے جا کر کے غسل بھی کر سکتا ہے اور اس کا پانی بھی نالی میں جائے گا, مسجد میں نہیں گرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس طرح سے نہانے کا انتظام بھی یہاں پر کیا جا رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن فی الحال جو یہاں پر غسل خانہ رکھا ہوا ہے اس میں کوئی حسائب غسل کرنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ وہ نامکمل ہے بالکل. اگر اس میں غسل کریں گے تو پانی مسجد کے اندر گرے گا جس کی وجہ سے وہ گنہگار ہوگا. یہ واپس جائے گا, اس کے بعد جو نمونہ پاس ہوا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ کل یا پرسوں ایک دو دن میں انشاءاللہ آ جائے گا, اس وقت ان کے آنے کا انتظار کیا جائے. یہ تو اوپر کی حدود ہے. اور جتنے زینے یہاں پر اور اس سامنے والی گیلری میں اور یہاں پر نیچے جانے کے ہیں اوپر آنے کے ہیں, یہ سب مسجد کے اندر داخل ہیں, ان سے موتقب آسانی کے ساتھ اوپر نیچے آ جا سکتا ہے. نیچے والی منزل میں جو سامنے کا وضو خانہ ہے وہ مسجد سے باہر ہے, وضو خانہ ہی باہر ہے اور وہ پورا حصہ باہر ہے. وضو خانے کے نیچے دری بچھی ہوئی ہے پیر صاف کرنے کے لیے, اس کے آگے ایک جگہ ایک صف کی جگہ خالی ہے. یہ پورا کا پورا برآمدہ جو ہے یہ بالکل مسجد سے باہر ہے. بس صرف جہاں بیسن لگے ہوئے ہیں, آپ نے دیکھو گے بیسن لگے ہوئے ہیں, چار بیسن کونے میں لگے ہوئے ہیں, وہ چاروں بیسن اور ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی جگہ اور ان کے سامنے وضو کرنے کی جگہ جو تقریباً چار یا پانچ آدمیوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے, یہ حصہ بھی مسجد کے اندر شامل ہے اور معتکفین کی آسانی کے لیے اس کو مسجد میں شامل کیا گیا ہے. وہاں پر بھی لالی مسجد سے باہر صرف بیٹھنے کی جگہ اور اترنے کی جگہ یہ مسجد کے اندر ہے, اور اس کے بعد سارا وضو خانہ مسجد سے باہر ہے. اگر کوئی وہاں پر بلا وجہ بھول کر یا جان بوجھ کر چلا گیا اور اس کا مقصد وضو کرنا نہیں تھا تو پھر اس کا اعتقاد ٹوٹ جائے گا. جیسے آج بعض حضرات سے یہ غلطی ہو گئی کہ انہیں معلوم نہیں تھا, وہ افطاری سے فارغ ہونے کے بعد ہاتھ دھونے کے لیے کلی کرنے کے لیے وہاں چلے گئے, تو ایسے جو حضرات چلے گئے ان کا اعتقاد ٹوٹ گیا اور ان کا اعتقاد فاسد ہو گیا اور ان پر ایک دن کے اعتقاد سے قضا واجب ہے. اب ان کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ کل شام کو اثر کے بعد مغرب سے پہلے پہلے یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ میرا پہلے دن کا جو اعتکاف مسنون فاسد ہوا ہے میں آج سے کل شام تک اسے قضا رکھتا ہوں. یا اللہ کل میرے پہلے دن کا جو اعتکاف مسنون فاسد ہوا ہے میں اس کو آج شام سے کل شام تک کے لیے ادا کرتا ہوں. بس یہ نیت کر لینا. اس نیت کرنے سے پھر وہ آپ کے ایک دن کے اعتکاف کی قضا ہو جائے گی, اور باقی دنوں میں بھی آپ اعتکافی میں رہیں وہ اعتکاف آپ سے نفلی ہوگا, کیونکہ مسنون اعتکاف تو 10 دن کا ہوتا ہے. اگر اس میں ایک دن کا اعتکاف بھی فاسد ہو جائے تو پھر مسنون اعتکاف باقی نہیں رہتا. اور میں نے بتایا تھا نفلی اعتکاف بھی بھائی کم نعمت نہیں, وہی بہت بڑی نعمت ہے, اس کا بڑا اجر ہے. صرف آج کوئی آدمی مغرب سے لے کر عشاء تک نفلی اعتکاف کرے اور اس اعتکاف میں کوئی دنیا کی باتیں نہ کرے, اللہ کے ذکر میں, تلاوت میں, نماز میں, دعا میں مشغول رہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتے. اور جو آدمی ایک دن کا اعتکاف کرے نفلی, کوئی ایک دن کا نفلی اعتکاف کرے تو اس کا ثواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقیں حائل فرما دیتے ہیں. ہر خندق اتنی بڑی ہے جیسے مشرق سے مغرب تک کا فاصلہ ہے, زمین سے آسمان تک کا فاصلہ ہے. جتنا یہ فاصلہ ہے اتنی فاصلے والی گہری گہری لمبی لمبی 3 خندقیں اللہ تعالیٰ اعتکاف نفلی ایک دن کا نفلی اعتکاف کرنے والے کے اور دوزخ کے درمیان حائل فرما دیتے ہیں. کسی کا 9 دن کا اعتکاف ہو گیا تو 27 خندقیں ہو گئی, اور مسنون اعتکاف کرنے والے کا 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے اس کو بدرجہ اولا انشاءاللہ یہ ثواب ملے گا, اس کے لیے 30 خندقیں ہو جائیں گی. حاصل یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بہت دور کر دیں گے. تو اس لیے نقلی اعتکاف بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. جو لوگ مسنون اعتکاف نہ کر سکے تو وہ اپنا دل چھوٹا نہ کریں, وہ نقلی اعتکاف کا اہتمام کریں, جتنا ہو سکے نقلی اعتکاف کرتے رہے. ایسی جن کا اعتکاف فاسد ہو گیا ہے تو وہ استغفار بھی کر لیں, اور استغفار کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا دل چھوٹا نہ کریں, اب نقلی اعتکاف کی نیت سے مسجد میں رہیں اور زیادہ سے زیادہ وقت اپنا مسجد میں گزارے, اور کسی ضروری کام سے باہر جانا چاہے تو اس کی بھی گنجائش ہے. اس کے بعد اب ہمیں حدود سمجھنے کے بعد یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں اس مسجد کے اندر کیا کرنا ہے اور اعتکاف کے دوران ہمیں کیا کرنا ہے. تو اعتکاف کے دوران ہمیں کیا کرنا ہے وہ میں نے دستور العمل کے اندر لکھوا دیا ہے, اس کے اندر پورا طریقہ لکھا ہوا ہے کہ کیا کیا کام ہوتے ہیں کرنے چاہیے اور کن کن باتوں سے بچنا چاہیے. بس ان کو بار بار پڑھ کے ذہن نشین فرما لیں اور ذہن نشین فرما کر اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں. مسجد میں رہتے ہوئے مسجد کے متعلق چند باتیں ذہن نشین کرنا ضروری ہے. سب سے بنیادی بات تو یہ کہ ہمیں اس مسجد کا پورا پورا ادب اور احترام کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ گھر ہے, ہم اس گھر میں آنے کے لائق نہیں تھے, اللہ پاک نے اپنے فضل سے ہمیں اپنے گھر میں بلایا ہے اور اپنے گھر میں اعتکاف کی توفیق عطا فرمائی ہے. لہذا کوئی ایسا کام نہ کریں کہ اللہ پاک ہم سے ناراض ہو جائیں, کوئی ایسا کام نہ کریں کہ مسجد کی بے حرمتی ہو, دربار خداوندی کی بے حرمتی ہو, اور اس کے نتیجے میں پھر ہم بجائے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہونے کے وبال اور غضب کے مستحق ہو جائیں. لہٰذا ایک تو اس بات کا خیال, مسجد کا پورا پورا ادب اور احترام کریں. مسجد کے ادب اور احترام کے سلسلے میں چند باتیں ذہن میں بٹھا لیں. ایک تو اس مسجد کے اندر بلند آواز سے باتیں نہیں کریں, یہ اللہ تعالیٰ کا دربار ہے. دنیا کے درباروں میں جب آدمی جاتا ہے تو وہاں پر بھی بڑے خاموشی کے ساتھ بیٹھتا ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کا دربار ہے. لہٰذا یہاں پر بلند آواز سے کوئی بات نہ کرے, قہقہہ نہ لگائے, زور زور سے کوئی نہ ہنسے, کہ یہ اللہ کے گھر کے ادب کے خلاف ہے. اور دنیا کی کوئی باتیں نہ کرے, ضروری بات اگر سے کرنے گنجائش ہے, معتکف کے لیے کوئی منع نہیں ہے, لیکن فضول بات ہے. بیکار باتیں. لایعنی باتیں کرنے سے بہت ہی زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ یہ فضول باتیں کرنا، دنیا کی باتیں کرنا، لایعنی باتیں کرنا بہت ہی سنگین گناہ ہے بھائی، بجائے نیکی ملنے کے نیکی گوانے کا گناہ ہے یہ. ہمارے حضرت رحمتہ اللہ علیہ نے آداب المساجد میں ایک روایت نقل فرمائی ہے جس کا خلاصہ میں عرض کرتا ہوں تاکہ ہمیں یہ بات یاد رہے کہ دنیا کی باتیں اور فضول باتیں کرنے کی جگہ مسجد نہیں. حضرت نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مسجد میں بیٹھ کر کے دنیا جہاں کی باتیں کرتا ہے اور فضول باتیں کرتا ہے تو ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے ولی خاموش ہو جا. اگر وہ خاموش رہا تو ٹھیک ہے، نہیں خاموش ہوتا پھر بھی ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہتا ہے تو کہتا ہے دوسری مرتبہ کہ اے اللہ کی نظروں سے گر جانے والے خاموش ہو جا، کہ اللہ گھرے یہاں دنیا کی گناہ کی باتیں نہیں کی جاتی، اس سے بچ. اس پر بھی اگر وہ باز نہیں آتا ہے تو تیسری مرتبہ یہ کہتا ہے کہ او اللہ کے دشمن خاموش ہو جا تو خدا کی لعنت. یہ کہتا ہے او خدا کے دشمن خاموش ہو جا تجھ پہ خدا کی لعنت ہو. فرشتہ یہ کہتا ہے، تو پہلے کہتا ہے اے اللہ کے ولی خاموش ہو جا، آخر میں کہتا ہے کہ اللہ کے دشمن خاموش ہو جا تجھ پہ خدا کی لعنت ہو. تو دیکھیے مسجد میں آئے اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے، ایسا نہ ہو کہ ہماری غفلت کی وجہ سے بجائے رحمت کے لعنت برس جائے، اور لعنت برستی ہے گناہ کی باتیں کرنے سے، مسجد کی بے حرمتی کرنے سے، اور دنیا جہاں کی فضول اور لایعنی باتیں کرنے کی وجہ سے. اس لیے آپ اپنے خیمے میں ہوں یا خیمے کے باہر ہوں، یہاں پر ہم گناہ کی باتیں کرنے کے لیے نہیں آئے، فضول بحثیں کرنے کے لیے نہیں آئے، فضول باتیں کرنے کے لیے نہیں آئے، لایعنی باتیں اور مجلسیں جمانے کے لیے نہیں آئے. یہ یاد رکھیے، سب مسجد کے احترام کے خلاف ہیں اور سراسر گناہ کی باتیں ہیں. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو سکتا ہے، رحمت سے ہم محروم ہو سکتے ہیں. اس لیے اس سے بطور خاص بچیں، اپنے خیموں کے اندر بھی، خیموں کے باہر بھی. ماشاء اللہ اس مسجد میں بڑی وسعت ہے، لہٰذا ایسا نہ ہو کہ بھائی بس کوئی کہیں لکھا ہوا ہے، کوئی کہیں پڑا ہوا ہے اور جناب ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی ہیں اور وقت کو بیکار ضائع کیا جا رہا ہے. اس لیے اعتکاف اس کام کے لیے نہیں، اعتکاف تو ہم اصل اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے. ہم یہ خسرو فرماتے ہیں کہ خسرو غریب استو گدا، خسرو غریب استو گدا افتار در کو شما، کہ خسرو جو ہے وہ ایک مسافر اور فقیر آدمی ہے، آپ کی گلی میں آ کے پڑ گیا کہ شاید کہ روزے از کرم سوئے غریبہ بن گری، شاید کہ کسی دن شاہ کی نظر کرم ہو جائے اور میری کشتی پار لگ جائے. اس لیے نیا ہے کہ ہماری مغفرت ہو جائے، ہماری بخشش ہو جائے، ہم دو دوست سے آزاد ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنی رضا عطا فرما دیں، جنت الفردوس نصیب فرما دیں، ہماری ہمارے ماں باپ کی گردنیں، ہمارے اہل عیال کی گردنیں دو دوست سے آزاد فرما دیں. یہ ہے ہمارا بنیادی مقصد، یہاں سزا لگانے کے لیے آئے ہیں. شاہ کے دروازے پر ہم نے اس لیے دھرنا دے کے بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے جائیں گے اور اپنی خطائیں معاف کروائیں گے اور ان کی ناراضگی دور فرما کر کے ان کی رضا حاصل کریں گے. تو یہ سب کچھ حاصل ہوگا جبھی جب گناہ کی باتوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں گے. لہذا کوشش کریں اس بات کی اور اس بات کا اہتمام کریں کہ ہمارے اوقات عبادت میں گزریں، ذکر میں گزریں، تسبیحات کے پڑھنے میں گزریں، تلاوت میں گزریں، توبہ استغفار میں گزریں اور دعاؤں میں گزریں، ان کاموں کے اندر گزریں. آرام کرنے وقت بلا شک آرام کریں، کھانے کے وقت بلا شبہ کھانا کھائیں، سب چیزوں کی اجازت ہے، لیکن کھانا بھی ضمنی ہے، سونا بھی ضمنی ہے. اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے رجوع رہنا، دل و جان سے اللہ تعالیٰ سے متوجہ رہنا اور ان کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے رہنا، یہ اصل ہے. اس کو اہمیت دیں اور اس کو اپنائیں. لہذا جب ذکر فکر سے تھک جائیں تو آرام کریں، اور باقاعدہ ضرورت جائز باتیں کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن فضول مجلسیں، فضول محفلیں اور فضول کیا کہتے ہیں باتیں کرنے سے حتی الامکان پرہیز کریں، غلطی ہو جائے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. اسی طرح مسجد کے اندر اس بات کا بھی خصوصی خیال رکھیں کہ جتنے ہمارے پڑوسی ہیں، سب ہمارے پڑوسی ہیں جو مسجد کے اندر ہیں، جتنے خیمے والے ہیں سب ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے کسی طرز عمل سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، ہمارے جانے سے، ہمارے آنے سے، ہمارے اٹھنے سے، ہمارے بیٹھنے سے، ہمارے کھانے سے، ہمارے پینے سے، ہمارے بولنے سے، کسی برابر والے ساتھی کو کوئی ادنا تکلیف نہ پہنچے. کیوں؟ اعتکاف تو یہ مسنون ہے، اور مسلمان کو ناحق تکلیف پہنچانا حرام اور گناہ کبیرہ ہے. تو ایسا نہ ہو کہ سنت ادا کرنے کے لیے آئے تھے اور حرام کا گناہ گردن پہ لے لیے, تو یہ تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا, وہ یاد رکھو. اور پھر کسی معتکف کو یا کسی اور نمازی کو ہماری طرف سے اگر تکلیف پہنچ گئی تو صرف توبہ سے وہ گناہ معاف نہیں ہوگا جب تک کہ اس معتکف سے اور نمازی سے معافی نہیں مانگی جائے گی. اس سے بھی معافی مانگیں گے تب جا کر کے ہمارا یہ گناہ معاف ہو سکتا ہے, ورنہ خالی توبہ کرنے سے بھی معاف نہیں ہوگا. تو اس لیے اپنے ساتھیوں کا بھی خیال رکھے کہ ہمارے آنے جانے سے, اٹھنے بیٹھنے سے, کھانے پینے سے اور اشیاء کے استعمال کرنے سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو. لہٰذا کسی دوسرے کی کوئی چیز بغیر اس کی اجازت کے آپ استعمال نہیں کریں. اگر اجازت ہے تو بے شک استعمال کریں, لیکن اگر اجازت نہیں ہے تو بغیر اجازت کے استعمال نہیں کریں. اور ایک بات یہ ہے کہ اس مسجد کے اندر ماشاء اللہ بڑی وسعت کے ساتھ پنکھے لگائے گئے ہیں, لائٹیں لگائی گئی ہیں, صرف اس لیے تاکہ نمازیوں کو اور معتکفین کو سہولت اور آسانی حاصل ہو اور گرمی کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. لہذا ان اس بجلی کو استعمال کرنا احتیاط کے ساتھ ضروری ہے, یہ ہماری ذمہ داری. لہذا بلا ضرورت پنکھا نہ چلے, بلا ضرورت کوئی لائٹ نہ چلے. یہ غلطی بعض معتکفین کر جاتے ہیں کہ جناب بس وہ جب اپنے خیمے سے نکلے تو پنکھا بند کرنا بھول گئے, لائٹ بند کرنا بھول گئے, اب جناب وہ نیچے چلے گئے, ہم نماز پڑھ کے آ رہے ہیں, ہم معلوم تراوی کے دوران پنکھے برابر چلتے رہے, لائٹیں برابر جلتی رہی, بقت ضرورت تو لائٹیں جلیں گی, بلا ضرورت کوئی لائٹ نہ جلائی جائے, بلا ضرورت کوئی پنکھا نہ جلایا جائے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ مسجد کی بجلی ہم نے غلط استعمال کی, جس کا گناہ ہمارے ذمے ہوگا. کیوں, یہ امانت ہے ہماری, یہ مفت میں نہیں آ رہی. جو بجلی ہمیں مہیا ہو رہی ہے بہت مہنگی بجلی ہے یہ, اور بڑی مشکل سے مہیا ہو رہی ہے. ہمارے یہاں تو بجلی قحط ہے, جیسے پانی قحط میں پانی مہنگا ہوتا ہے, ایسے بجلی قحط میں بجلی مہنگی ہوتی ہے. اس لیے بڑی مہنگی بجلی ہمارے استعمال میں ہے, اس کو احتیاط سے استعمال کرنا ہمارا فرض ہے. لہذا ہر معتکف کی ذمہ داری ہے کہ وہ جس طرح پنکھا چلانا شروع کرے بند کرنا بھی ٹھیک ہے, اور جب ضرورت ہو بس پنکھا چلائے, بجلی چلائے, اور جب ضرورت نہ ہو بجلی بند کر دے, پنکھا بند کر دے. اور بعض پنکھے مشترک ہیں, اس کے اندر دوسرے ساتھیوں کا بھی خیال رکھے کہ ایسا نہ ہو کہ اپنی ضرورت سے تو بند کر دیا اور دوسرے ساتھی کو تکلیف ہو رہی ہے, کیونکہ بعض خیموں میں ایک ہی پنکھا مشترک ہوگا تو پھر دوسرے ساتھی کے لیے کھلا چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن ان اوقات میں جب نمازیں نیچے ہو رہی ہوں تو اوپر مسجد پنکھے لائٹیں بلا ضرورت نہ جلنی چاہیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ مسجد کی صفائی کا بہت خیال رکھیں. اگرچہ خادم مقرر ہے الحمدللہ, وہ اپنی ڈیوٹی انجام دیں گے, لیکن ہم بھی مسجد میں آ گئے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی مسجد کو صاف رکھیں. اس سلسلے سب سے پہلے اپنے اپنے خیمے صاف رکھیں بھی. کوشش کریں کہ آپ فرش کے اوپر اپنی چادر بچھائیں, اس پر اپنا گدا بچھائیں, گدے پر آپ کی چادر ہونی چاہیے تاکہ جو کچھ بھی گرے آپ کی چادر پر گرے, مسجد کے فرش پر نہ گرے, ورنہ مسجد کا فرش گندا ہوگا. گندا ہو گندا کرنا گناہ ہے, یاد رکھو, یہ گناہ کی بات ہے اور اعتکاف کرنے والے کے شان کے خلاف ہے. وہ مسجد میں آیا ہے اللہ کے گھر کا احترام کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے, نہ کہ اللہ کے گھر کو گندا کر کے وہ خراب کر کے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کے لیے, اس لیے نہیں آیا. اسی لیے مسجد میں کونوں کونوں پر کوڑے دانی رکھ دیے گئے ہیں, کوڑے دانی رکھے گئے ہیں, وہ بھی اسی لیے رکھے گئے ہیں کہ اگر کسی کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس کو وہ باہر تو ڈالنے کے لیے جا نہیں سکتا تو ان کے اندر ڈال دے, لیکن ادھر ادھر نہ پھینکے. تھیلیاں ہوتی ہیں, کاغذ ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے چھلکے ہوتے ہیں, بعض دفعہ ہڈیاں ہوتی ہیں, تو بھائی یہ مسجد کے اندر ڈالنا تو جائز نہیں ہے. یاد رکھیں, ہاں جو کوڑے دانی رکھی گئی ہیں ان کے اندر آپ رکھیں, اور اس میں بھی دو باتوں کی احتیاط رکھیں بھائی. سب حضرات اس کو ذہن نشین رکھیں کہ خدا نہ خواستہ اس کوڑے دانی میں کوئی آدمی روٹی نہیں ڈالے. بعض لوگ اللہ بچائے جن کے دل میں اللہ کے رزق کا ادب نہیں ہوتا, وہ روٹی بھی کوڑے کی طرح ڈال دیتے. اور دوسری بات, ہرگز ہرگز اس میں سالن نہ ڈالیں. بعض لوگ اپنا بچا ہوا سالن بھی اس میں ڈال دیتے ہیں, اور بعض جب خراب ہو جاتا تب بھی ڈال دیتے ہیں. ایسا ہرگز نہ کریں, اپنی روٹی اپنا سالن اپنے پاس رکھیں, اپنے گھر واپس بھیج دیں, گھر جائے کام آ جائے, ورنہ وہاں جا کر کے جو بھی گھر میں طریقہ ہو اس کے رکھنے کا وہ رکھا جائے, یہ اپنے پاس رکھیں. یہاں پر برائے مہربانی کوڑے دانی کے اندر کوئی شخص بھی نہ روٹی کے ٹکڑے ڈالے نہ روٹی ڈالے نہ بچا ہوا سالن ڈالے نہ چاول ڈالے نہ پھل ڈالے. یہ یاد رکھیے یہ سر بہت ہی زیادہ تکلیف دہ صورت حال ہے. اس لیے کہ وہ سالن اور روٹی ایک تو کچرے میں ڈالنا خود بڑے گناہ کی بات ہے اور بڑی بےعزتی کی بات ہے, دوسرے صاف کرنے والوں کو بڑی تکلیف ہوگی. وہ پھر روٹی الگ کریں گے سالن الگ کریں گے آگے کہیں ایسی جگہ ڈالتے ہیں جہاں پر جانور کام آ جائے, کسی تکلیف ہوگی ان کو. یاد رکھو ہم ستانے کے لیے نہیں آئے, کسی کو تکلیف دینے کے لیے یہاں نہیں آئے ہیں بلکہ راحت پہنچانے کے لیے آئے ہیں. تو ہم وہ کام کریں جس سے دوسروں کو راحت ملے, سہولت ملے, آسانی ملے. تو یہاں کے صفائی کرنے والے حضرات ہم ان کے معاون بنے. جیسے اللہ کے گھر کی صفائی تو بڑی اعلیٰ درجے کی عبادت ہے, کتنی اونچی عبادت ہے کہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرضی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ایک عورت کو کہ وہ جنت کے اندر لوٹری کھا رہی, ادھر سے ادھر ادھر سے لوٹری کھا رہی. تو آپ نے فرمایا کہ اس کو اللہ پاک نے جو یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ ایک تو جنت میں پہنچا دیا پھر جنت کے اندر بھی مزے لے رہی, وہ اس وجہ سے اللہ پاک نے عطا فرمایا کہ وہ مسجد میں صفائی کیا کرتی تھی. تو مسجد میں صفائی کرنے کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کو یہ درجہ عطا فرما دیا. تو یاد رکھو جو مسجد گندا کرے گا اور خراب کرے گا تو پھر اس کے لیے پھر جہنم کا راستہ بھی اللہ بچائے, ایسا نہ ہو وہ اپنے اس عمل کی وجہ سے دوزخ میں چلا جائے. اس لیے ہم مسجد میں صفائی کرنے والے رہیں, اپنے خیموں کی بھی صفائی رکھیں اور خیموں کے اندر اپنا سامان بھی بڑے قاعدے سلیقے سے رکھیں, ایسی لشم پشم نہ پھینک دیں. یہ دیکھیے پورے خیمے کی ترتیب سے خوبصورتی کے ساتھ بنائے گئے, اس لیے بنائے گئے تاکہ سلیقہ رہے اور اعتکاف کرنے والوں کو آرام ملے راحت ملے. تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ بھی مسجد کے اندر اور خیموں کے اندر اپنے سامان کو قاعدے سلیقے سے رکھے, کسی قسم کی بد نظمی بے انتظامی معلوم نہ ہو. ہاں جب نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو تمام جتنے بھی دروازے ہیں اندر آنے جانے کے اس میں چپکی لگائی گئی ہے, کوشش کریں کہ وہ چپکی لگا کر کے جائیں تاکہ آپ کا اعتکاف خانے کے پردے بند رہیں اور وہ ادھر ادھر جھولا نہ کھائیں. پنکھی کی وجہ سے بات ہوا وہ زور زور سے جھولتے ہیں تو جھولتے برے معلوم ہوتے ہیں, ایسا نہ ہو چپکی لگا کر کے جائیں. ہاں جب آپ اندر ہوں تو آپ بے شک جس طرح آپ کو آرام ہو راحت ہو اس طرح سے آرام و راحت کے ساتھ رہیں. اسی طرح یہ جو وضو خانے ان کے اندر بھی صفائی کا خیال رکھیں, یہاں پر بھی چھلکے نہ ڈالیں کوڑا نہ ڈالیں. بعض لوگ پان کھانے کے عادی ہوتے ہیں وہ پان کی پیک وہاں نہ ڈالیں, اور اگر ڈالتے ہیں تو پھر نالی کو صاف کریں ورنہ اپنے اگالدان میں پیک ڈالیں اپنی اور وہاں ڈالنی ہے تو پھر اس کا اہتمام کریں کہ پوری نالی صاف کریں, کیونکہ آپ جانتے ہیں پیک ڈالنے سے کتنی نالی گندی ہو جاتی اور کسی بھی پان نہ کھانے والے کو جب اس پہ نظر پڑتی ہے اسے بہت تکلیف ہوتی اور اس کو بہت کوفت ہوتی ہے اسے دیکھ کر کے, اور اس طرح سے نالی گندی بہت زیادہ ہو جاتی. تو بھائی ہمیں مسجد کی نالیاں بھی گندی نہیں کرنی ہے بلکہ صاف رکھنے کی کوشش کرنی ہے. اس طرح سے بیسنوں کے استعمال میں بھی اس کا خیال رکھیں کہ ہماری وجہ سے بیسن گندا نہ ہو صاف رہے بالکل. تو یہ بھائی مسجد کا احترام ہے, مسجد کا ادب ہے, جس طرح ہم رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کا اجر ملے گا. اور ایک بات یہ ہے کہ پچھلے سالوں میں یہ بات سامنے آتی رہی ہے کہ معتکف حضرات چونکہ عام طور پر عبادت کرنے کے زیادہ عادی نہیں ہوتے اور پھر وقت بھی یہاں بہت فراغت کا فرصت کا ہوتا ہے, لہذا ہوتا یہ ہے کہ بس وہ تھوڑا سا انہوں نے کچھ پڑھا کچھ نوافل پڑھے کچھ تلاوت کی اور پھر اس کو آپ فارغ. اب اس فارغ جب آدمی ہوتا ہے تو پھر آدمی ظاہر ہے کہ ادھر ادھر ہی جھانکتا ہے ادھر ادھر ہی بیٹھتا ہے, ایک دو موتے کے بیٹھ گئے اور پھر بس دنیا. اب اس فارغ جب آدمی ہوتا ہے تو پھر آدمی ظاہر ہے کہ ادھر ادھر ہی جھانکتا ہے ادھر ادھر ہی بیٹھتا ہے, ایک دو موتے کے بیٹھ گئے اور پھر بس دنیا جہاں کی باتیں ہونی شروع ہو گئی اور جناب پھر اسی میں بہت سا وقت ضائع ہو جاتا ہے. تو اس دفعہ الحمدللہ مشورے میں یہ بات آئی کہ معتکفین کے لیے ایک 10 دن کے لیے تعلیمی تربیتی کورس مقرر کیا گیا ہے. 10 دن کے اندر معتکف کو کچھ چیزیں سکھائی جائیں, معتکفین میں کچھ باتیں سکھائی جائیں کچھ پڑھائی جائیں اور کچھ چیزوں کا مطالعہ کرایا جائے. تو ایک کورس ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. یہ معتکفین کا اختیاری کورس ہے بھائی, کسی پہ زور زبردستی نہیں ہے, ترغیبی تعلیمی اور تربیتی کورس ہے اور یہ کل سے انشاءاللہ شروع ہوگا. اس میں نمبر 1 نورانی قاعدہ تجویز کے ساتھ پڑھایا جائے گا, جیسے کہ ہمارے ماحول و معاشرے میں اکثر خواتین و حضرات قرآن شریف مجہول پڑھتے ہیں، خلاف تجوید پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ گنہگار ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ تجوید سے پڑھنا قرآن شریف کا واجب ہے. تو بھائی ایسا ہے کہ 10 دن کے اندر سارا قرآن شریف تجوید سے نہ صحیح تو نورانی قاعدہ ہی ہو جائے، اور نورانی قاعدہ تجوید سے پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں، نہایت ہی آسان ہے یہ. لہذا پورا ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہے، ورنہ آدھا بھی ہو گیا تو انشاءاللہ آدھی سے زیادہ غلطیاں نکل جائیں گی، اور آدھے سے زیادہ انشاءاللہ قرآن شریف صحیح ہو جائے گا. تو ایک تو نورانی قاعدہ پڑھایا جائے گا تجوید کے ساتھ، نمبر 2 نماز، غسل، وضو کے فرائض اور واجبات کی تعلیم دی جائے گی. بہت سے مسلمان ایسے ہیں کہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان کو معلوم ہے نماز میں فرائض کتنے، واجبات کتنے. فرض چھوٹ جائے سے نماز ہی نہیں ہوتی، واجب چھوٹ جائے اور بھول کر چھوٹ جائے تو اس سے جو سب واجب ہوتا ہے، اور جان کر چھوڑ دے تو پھر بھی نماز نہیں ہوتی. تو فرائض واجبات ایسے، غسل کے اندر بھی کچھ فرائض ہیں، وضو کے اندر بھی کچھ فرائض ہیں. بس ہماری دین سے دوری کا یہ عالم ہے کہ بچپنا بھی گزر گیا، جوانی بھی گزر گئی، بڑھاپا بھی آ گیا، لیکن ہمیں وضو کے فرائض معلوم نہیں، نہ غسل کے فرائض معلوم نہیں، نماز کے فرائض معلوم نہیں. تو یہ بہت ضروری چیز ہے، کیونکہ جب نماز فرض ہے، وضو غسل ضروری ہے، تو اس کے ضروری مسائل بھی جاننے ضروری ہیں. تو یہ بھی سکھائی جائے گی انشاءاللہ. اسی طرح نماز کی عملی تربیت کروائی جائے گی انشاءاللہ. آپ کو معلوم ہے کہ ہر سال آخر دنوں میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اب روزانہ ہی اس کا اہتمام ہوگا انشاءاللہ، تاکہ نماز تکبیر اولا سے لے کر کے سلام پھیرنے تک ہماری سنت کے مطابق ہو جائے. حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ میں کتاب نماز سنت کے مطابق ادا کیجئے بہت ہی مشہور ہے، اسی کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی نماز کی عملی تربیت کروائی جائے گی. یہ تو میں سمجھتا ہوں ہر مسلمان کو کرنی چاہیے، ہر معتکف کو کرنی چاہیے، تاکہ اس کی پوری نماز جو ہے ظاہری طور پر سنت کے مطابق ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ باطن کی سنت کے مطابق کر دیں. 10 چھوٹی صورتیں تجوید کے ساتھ اور دعائے قنوت یاد کرائی جائے گی. بعض مسلمانوں کو بیچاروں کو بس ایک قل ھو اللہ یاد ہوتی، اور کسی کو قل ھو اللہ اور قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس یاد ہے، بس وہ اسی سے ساری نمازیں پڑھتے رہتے ہیں. تو کم سے کم 10 سورے تو یاد ہوں، تاکہ مختلف نمازوں میں ان کو بدل بدل کر پڑھتے رہیں. تو جن مسلمانوں کو یہ 10 سورتیں یاد نہیں ہوں گی، بھائی 10 دن میں انشاءاللہ یہ 10 سورتیں یاد ہو جائیں گی. بعضوں کو دعائے قنوت بھی نہیں آتی، تو ان کی دعائے قنوت ان کو یاد کرا دی جائے گی. اسی طرح نمبر 5 نماز جنازہ، نماز عید کا طریقہ اور 6 کلمے سکھائے جائیں گے. چند کتابوں کا مطالعہ کرایا جائے گا انشاءاللہ، اور مطالعے کے لیے انشاءاللہ کتابیں دی جائیں گی، جس کا متوقف حضرات مطالعہ کریں گے عمل کی نیت سے. ایک اس میں سے کتاب ہے گناہ بے لذت، یہ بڑی عجیب و غریب کتاب ہے. معتکف کا مقصد اللہ کے گھر میں آنے کا یہ ہے کہ وہ اپنے اگلے پچھلے جان کر کیے ہوئے، بھول کر کیے ہوئے، الانیہ کیے ہوئے، چھپ کر کیے ہوئے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، اور اللہ تعالیٰ کے اس کو معافی مل جائے. یہ بنیادی مقصد ہے معتکف کا. تو گناہ بے لذت میں ہمارے حضرت نے اردو میں بڑے بڑے گناہوں کو لکھا ہے، اور ان کا عذاب لکھا ہے، اور ساتھ میں صغیرہ کبیرہ گناہوں کی ایک فہرست دے دی ہے. اس سے ہم ایک ہی دن میں بلکہ ایک ہی گھنٹے میں پڑھ کر کے اندازہ کر لیں کہ میں کون کون سے گناہوں میں مبتلا ہوں، کن کن گناہوں سے اللہ نے مجھے بچایا ہوا ہے. جن سے بچایا اللہ کا شکر ادا کریں، جو گناہ ہو رہے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر کے معافی مانگ لیں. بس یہ کرنا پر ایک ہے علیکم سنتی. علیکم سنتی میں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ نے 24 گھنٹے کی سنتیں لکھی ہیں. اگر آدمی ان سنتوں کو اپنے عمل میں لے لے تو 24 گھنٹے کی زندگی سنت کے مطابق ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ ہماری زندگی کا بنیادی مقصد کہ ہماری زندگی میں کھانا پینا پہننا اوڑھنا بچھونا اٹھنا جاگنا سب سنت کے مطابق ہو جائے، اور اس شعر کا ہماری زندگی مثال بن جائے کہ تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کر آیا ہوں. تو نقل اتار لے تو یہ بھی انشاءاللہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. تو علیکم سنتی بھی مطالعے کے لیے دی جائے گی، ہر سال دی جاتی ہے، اس طرح بھی انشاءاللہ دی جائے گی. اور ایک کتاب ہے آسان نیکیاں، یہ حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہ میں کتاب ہے. اس میں حضرت نے بڑی آسان آسان چھوٹی چھوٹی نیکیاں لکھی ہیں. تو بھائی معتکف کا کام ہی نیکیاں کمانا، تو اس کتاب کے ذریعے چھوٹی چھوٹی نیکیاں اپنے عمل میں لانا انشاءاللہ آسان ہوگا. بس رات دن ان سنتوں پر عمل کرتے رہے، ان نیکیوں پر عمل کرتے رہے، اور اپنے اعمال نامے میں نیکیوں کا ذخیرہ بڑھاتے رہے، اور پھر معتکف کو تو بھائی بڑا ثواب ملتا ہے الحمدللہ. پھر رمضان شریف کا مہینہ، رمضان شریف کے مہینے میں تو نفل کا ثواب بھی فرض کے برابر ہے، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے. تو بڑا یہ نادر موقع ہے الحمدللہ. اور احکام اعتکاف یا مسائل اعتکاف بھی مطالعے کے لیے دیے جائیں گے. اور جو حضرات یہ تعلیم دیں گے ان کے نام سن لیجیے، مولانا محمد حنیف خالد صاحب، مولانا محمد بدر عالم صدیقی صاحب، مولانا محمد یعقوب صاحب، مولانا محمد اسامہ اسحاق صاحب، اور قاری محمد سعید صاحب، یہ پانچ حضرات ہیں جو انشاءاللہ تعالی. بھائی ان جگہ کون سی مقرر کی ہے؟ یہی اس پورا برام کا سویرے ان شاء اللہ تعالیٰ اوقات تعلیم سمجھ لیجیے دوپہر ایک بجے سے دو بجے تک، اوقات تعلیم جو ہوں گے صبح دوپہر سے ایک بجے تک، نہیں ایک دو پہر ایک بجے سے دو بجے تک، ایک بجے سے دو بجے تک صبح، اور شام کو اذان عصر سے پہلے ایک گھنٹہ، اذان عصر سے پہلے ایک گھنٹہ روزانہ ان شاء اللہ یہ ہزار اساتذہ کرام آپ کو یہاں ملیں گے. آپ ان سے رجوع کریں، جو حضرات بھی ان سے تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں وہ ان سے ملیں، یہ آپ کا جائزہ لے لیں گے، اور جائزہ لینے کے بعد پھر آپ کو جس چیز کی ضرورت ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو بتائیں گے، اور آپ بس ان کے حلقے میں جڑ جائیے. تو مختلف اساتذہ کرام ہیں، پانچ اساتذہ کرام ہیں ماشاء اللہ، تو سب تقسیم ہو جائیں گے. اس طرح سے روزانہ ایک گھنٹہ آپ پڑھیں گے صبح، پر ایک گھنٹہ شام کو پڑھیں گے، آپ کا وقت قیمتی ہو جائے گا، اور دین سیکھنے سکھانے کی اعلیٰ عبادت میں مشغول ہو جائے گا. یاد رکھو دین کی باتیں سیکھنے سکھانے کا بہت ہی بڑا ثواب ہے. ایک روایت میں کہ جس مجلس میں دین کی باتیں سیکھی سکھائی جاتی ہیں اس میں بیٹھنے سے تھوڑی دیر بیٹھے ساٹھ سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. اور حدیث میں کوئی آدمی کہیں جا کر کے دین کا ایک مسئلہ سیکھ لے تو اس کے لیے ایک ہزار رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہے، ایک ہزار رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے، عمل ہو یا نہ ہو سیکھنے کا یہ ثواب ہے. تو بھائی یہ تعلیم دین کی باتیں سیکھنے کا عمل بھی بہت اونچا عمل ہے، تو اللہ پاک نے اس کا بھی انتظام کر دیا ہے. اور ظہر کے بعد حضرت مولانا محمد صفی عثمانی صاحب دامن برکاتہم کا روزانہ اصلاحی بیان ہوتا ہے، اصلاح کی نیت سے اس کو سننا چاہیے. اور کچھ باتیں میں بھی عشاء کے بعد عرض کر دیا کرتا ہوں، وہ بھی اسی طرح ان شاء اللہ کیا کریں گے. اس طرح سے ہم کوشش کریں کہ ہمارا کوئی لمحہ ضائع نہ ہو، کوئی وقت برباد نہ ہو، ہمارے سارے اوقات ہیں وہ کام میں لگے اور کھڑے ہو جائے اور قیمتی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں باعث قبول ہو جائے. اور کوئی بات تو نہیں پہلا دن ہے سب کا جانا. اچھا کل تو یہ اساتذہ فرما رہے ہیں کہ ان کا کوئی صبح کے وقت میں تو ان کا کوئی مشورہ ہے جس کو ان کو اطلاع ہو گئی ہے، وہ کل تو ہوگا انشاءاللہ اثر سے ایک گھنٹہ پہلے، پھر پرسوں سے انشاءاللہ باقاعدہ صبح شام دو گھنٹے تعلیم ہوگی. ہاں بھائی ذرا بیت الخلاؤں کا مسئلہ بھی سمجھ لیں، اس طرف جو حضرات ہیں ان کے لیے تو مسجد کے باہر جو بیت الخلاء ہے قبرستان کے باہر، یہ الحمدللہ ان کے لیے کافی شادی ہے، لیکن اس کا خیال رکھیں کہ وضو مسجد میں آ کر کریں، وضو مسجد میں آ کر کریں، استنجا وہاں کرنے کے لیے جائیں، وضو جو جگہ ہے معتکفین کی وہیں آ کر کریں، وہاں نہ کریں. اچھا لیکن وہ کر لے گا تو اس کی بھی گنجائش ہے بہرحال، لیکن کریں کوشش کریں مسجد میں آ کر وضو کرنے کی. اور اس طرف جو معتکف حضرات ہیں ان کے لیے باب عارفی سے نکل کر کے، باب عارفی سے نکل کر کے سامنے درسگاہوں کے نیچے بیت الخلاء بنے ہوئے ہیں، وہاں جا کر کے آپ استنجا وغیرہ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. اور پھر اور ویسے دور بھی بیت الخلاء ہے، اگر کوئی دور بھی جانا چاہے تو اس کی بھی گنجائش ہے، جیسے استقبالیہ کے برابر میں پرانے بیت الخلاء ہیں، پھر اور آگے جا کر کے بھی اندر لائبریری کے پیچھے وہاں بھی بیت الخلاء ہیں، کوئی اگر وہاں جانا چاہے تو وہاں بھی جا سکتا ہے، لیکن دو جگہ بہت ہی آسان ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اب دعا فرمانے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے اعتکاف کو خالص اپنی رضا کے لیے فرما لیں، اور اس کو ہمیں زیادہ سے زیادہ کامیاب بنانے کی توفیق عطا فرمائیں.